Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
बादाम खरीद के बादाम खाओगे तो खाने के लिए मुंह में दांत है नहीं, ना उससे अब पठान होटल के पराठे खा सकते हो। वो मजा भी कब है, जवानी में। और अगर नकली दांत लगवा लोगे चबाने के लिए तो मैदे में तो दांत नहीं होते, वो तो बूढ़ा हो गया। क्या ख्याल है भाई? तो बुढ़ापे में तो खाने पीने की सलाहियत ही क्या हो जाती है, बोलो ना, खत्म। बुढ़ापे में जिस चीज की जरूरत थी वो तो है नहीं, वो थी औलाद। बुढ़ापे में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? औलाद की होती है, कि वो आपका गम दूर करे, आपकी तन्हाई दूर करे, कुछ बैठ के कहानियां सुन लिया करे आपसे पुरानी। औलाद होगी तो वो घर भी दे देगी आपको रहने के लिए, क्योंकि औलाद जब पैदा होती है तो दो अदद टांगे और दो अदद हाथ लेके पैदा होती है। वो ये इसकी अलामत होती है कि ये खुद कमाएगा। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है। ये इसकी अलामत होती है कि ये, थोड़ा सा इसको जवान होने दो, ये खुद खाएगा और खुद कमाएगा। दो हाथ और दो टांगे अल्लाह ने इसको इसलिए दिए हैं, ये बाप पे बोझ नहीं बनेगा, खुद भी खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा। और दूसरों में सबसे पहले कौन होते हैं? वालिदैन। तो उल्लू बनाते हैं, जैसे इंश्योरेंस देख लो, जो लोग करवाते हैं ना, इंश्योरेंस जायज नहीं है, हराम है, नाजायज है। लोग हमसे कहते हैं कि अगर गाड़ी को हादसा हो गया तो हम क्या करेंगे? गाड़ी तो गई। मैं कहता हूं हादसा नहीं हुआ तो क्या करोगे? कह रहे कुछ भी नहीं, कोई नुकसान ही नहीं है। क्यों नहीं है नुकसान? जो आपने किस्तें जमा की हैं हर महीने गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए, वो किस्तें आपकी क्या हो रही हैं? बोलो ना भाई, जाया हो रही हैं। वो जो किस्तें जाया हो रही हैं उसका यकीन है, उसको फोकस नहीं कर रहे। 100 में से एक गाड़ी को हादसा होता है, उस एक पे एक समझ रहे कि मेरी गाड़ी को होगा। दौर मीडिया का है ना, उल्लू बनाने का। मीडिया का दौर नहीं है, दौर उल्लू बनाने का है। लोग बेवकूफ है, कहते हैं मीडिया का दौर है, असल में उल्लू बनाने का दौर है, चाहे मीडिया के जरिए हो या किसी और तरीके से हो। जब इंसान के तसव्वुर से अल्लाह का तसव्वुर निकल जाए और आखिरत में हिसाबो किताब का तसव्वुर निकल जाए तो इंसान पैसे कमाने की मशीन बनता है, उसमें से इंसानियत निकल जाती है। लिहाजा वो इंश्योरेंस के नाम पे भी लोगों से पैसे लेगा। इंश्योरेंस कंपनियों ने किया किया है, हर वक्त सोचते रहते हैं ना पैसा कैसे कमाएं। गोरा सोचता रहता है, यहूदी भी सोचता रहता है, यार पैसा कैसे कमाओ। अब अगर वो मुसलमान उलमा के पास आएगा कि पैसा कैसे कमाएं, बोलेंगे भाई होटल खोल लो, भाई कपड़ा खरीद के बेचो, क्या ख्याल है भाई, गाड़ियां खरीद के बेचो, प्लॉट खरीद के बेचो। कहते यार ये तो सारे दुनिया ही कर रही है, कोई ऐसा तरीका बताओ कि बैठे बैठे क्या बन जाऊं करोड़पति, ऐसा कोई हटो बच्चो तरीका होना चाहिए। नहीं भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है, इस्लाम तो यही कहेगा ना। अरे सीधा सीधा, जैसे सारी दुनिया कमा रही है, लोगों को खुद भी फायदा पहुंचाओ और लोगों से भी फायदा हासिल करो, जो तिजारत में होता है, जो बिजनेस में होता है। लेकिन यहूदी दिमाग कहेगा ना 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 ना, बटोरो किसी तरीके से। जैसे आजकल एक मुख्तलिफ नामों से कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन उनका तरीका वारदात एक ही है। वो तरीका वारदात ये है, मैं एक दफा गोल्डन की के नाम से कोई कंपनी थी, या इसी से मिलता जुलता कोई नाम होगा, ऐसा ना कोई गोल्डन की कंपनी वाकई جائز کام کر رہی ہو آپ اس پہ فتویٰ لگا دیں، لیکن اس وقت وہ گولڈن کی کے نام سے کام کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اب نہ کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے اب گولڈن کی کے نام سے جو کمپنی کوئی کام کر رہی ہو تو وہ صحیح کر رہی ہو. میں پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں، 15-20 سال پرانی بات. تو ایک فتویٰ سوال آیا، کسی نے ہم سے پوچھا کہ یہ کمپنی اس طریقے سے بزنس کرتی ہے، کیا اس کا بزنس جائز ہے؟ وہ نیا نیا کام متعارف ہوا تھا پاکستان میں، تو ہمارے استاذ نے مجھے ان کے لیکچر لینے کے لیے بھیج دیا کہ ان کا طریقہ سمجھو یہ کام کیسے کرتے ہیں. میں چلا گیا، حسن اسکوائر کے قریب کہیں ان کا آفس تھا، تو وہاں ایک صاحب لیکچر دے رہے تھے، ان کی کلاسز تھی کہ ہمارا کام کا طریقہ کیا ہے. تو ان کے پاس کچھ جوسر مشینیں تھیں جو بجلی سے نہیں چلتی تھیں، ہاتھ سے ہی جوس نکالتی، جیسے وہ لوگوں کا جوس نکال رہے تھے زبان سے، تو وہ مشینیں ہاتھ سے نکالتی. تو وہ اپنی پروڈکٹ، جو کمپنی کی پروڈکٹ تھی، اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی ہوگی، اور اس تقریر میں انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ یہ پروڈکٹ ہم سے خرید لیں 4,000 یا پتہ نہیں 5,000 روپے کی، اس کے بعد آپ یہ پروڈکٹ 5 آدمیوں کو بیچ دیں. جو حقیقت میں پہنانے کا کام ہو رہا تھا، کیونکہ اس مشین کی قیمت 5,000 تھی نہیں. 5 کو آپ نے یہ پروڈکٹ کیا کرنی ہے؟ پہنانی ہے. پہنانا تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی بیچنی ہے. تو جب آپ وہ 5 کو بیچیں گے تو آپ کو اس کا کمیشن ملے گا. پھر ان 5 میں سے ہر ایک شخص 5-5 کو بیچے گا. تو جب وہ آگے 5-5 کو بیچے گا تو اس کا کمیشن بھی، اس میں سے بھی کچھ حصہ آپ کو ملے گا. اور 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 25 لوگوں کا کمیشن آپ کے پاس آنا شروع. یعنی بڑا زبردست دنیا کا صدقہ جاریہ. پھر وہ 25 میں سے ہر شخص 5-5 کو پہنائے گا تو 125 تو 125، اور وہ جو پہلے ان کا کمیشن، اس میں سے بھی کچھ حصہ. تو کچھ دن تو آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. اس کے بعد جب 125 آدمی 5 کو مزید 5-5 کو پہنائیں گے تو 125 کو 5 سے ضرب دے دیں آپ 625، پھر 625 کو 5 سے. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین گھر بیٹھے اور پیسے گنے بس بیٹھ کے. پھر انہوں نے ملایا کہ یہ دیکھیں، یہ گلے گنڈے کی دکان تھی ان کی، آج اللہ کا شکر ہے یہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. اور اگر آپ نے 5 سے زیادہ کو پہنا دیا، 5 کے بجائے 10 کو، تو یہ 625 کو آپ ڈبل کر لیں. پھر نہیں آ رہی بات، اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہہ رہی یہ قوم کا فرد نہیں ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ گولے گنڈے والا کہاں پہنچ گیا؟ آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اور واقعی وہ نوٹ چھاپنے کی مشینیں، کئی لوگ اب بھی یہ بزنس بہت ہوتا ہے. ہم نے جب تحقیق کی ہم نے کہا تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. یہ حرام ناجائز اس لیے کہ 500 کی چیز آپ 5,000 میں لے رہے ہو اس امید پر کہ آگے 5 آدمی مجھ سے خرید لیں گے. نہیں خریدا تو یہ آپ کے 4,500 روپے ڈوب گئے. آپ اس پروڈکٹ میں دلچسپی نہیں ہے آپ کو کہ میں گھر جا کے جوس نکالوں گا، ورنہ جوسر مشینیں مارکیٹ میں بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں. آپ کو یہ کہ مزید 5 کو میں نے کیا کرنا ہے؟ پہنانا ہے. نہیں پہنایا تو 500 روپے کی مشین پہ جو آپ نے 4,500 داؤ پہ لگائے ہیں، وہ 4,500 آپ کے ڈوب گئے. اب ہم لوگوں کو بتاتے تھے یہ ناجائز ہے، تو لوگ کہتے تھے کیسے ناجائز ہے، اس میں ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے، ہم 5 کو پہنا دیں گے. आप पहना देंगे ना, जब ये बहुत बड़ी तादाद खरीद लेगी तो उसको पहनाने के लिए मार्केट में लोग मिलेंगे नहीं, आखिर में जो होंगे वो फंसेंगे। नहीं आ रही बात। इसी वजह से लोग मौलवियों से नफरत करते हैं कि ये हमारे हर चीज में टांग अड़ाते हैं। ये जो लिबरल्स लोग हैं ना, उनको मौलानाओं से नफरत इसलिए नहीं है कि हज के फजाइल बयान करते हैं। कहते करते रहे हज, जिसने करना है कर लेगा, रमजान के रोजे के फजाइल बयान करते कर ले भाई तू, या इसलिए कि जी ये नमाज पढ़ते हैं, अच्छी बात है नमाज पढ़ लिया करो, इनको भी जब तकलीफ होती है तो दम करवा लेते हैं आके, चलो नमाजी के दम का असर ज्यादा होता। इसको तकलीफ इसलिए होती है कि ये हमारे मामलात में भी टांग अड़ाते हैं और हमारे जो पैसों के मामलात हैं हमें हमारी मर्जी से कमाने भी नहीं देते। तो उस वक्त बिनोरी टाउन का फतवा आया, जामे तो रशीद का फतवा आया, दारुल उलूम कुरंगी का फतवा आया, तीनों फतवे आए कि ये अमल क्या है, ये बिजनेस नाजायज है, इसमें अर्निंग हराम है आपके लिए। कमाने वाले खैर कमा रहे हैं। अब यहूदी ये काम करेगा, अंग्रेज ये काम करेगा, इसलिए कि उसने अपनी डिक्शनरी से अल्लाह को निकाल लिया। जब अल्लाह लुगत से निकला डिक्शनरी से, तो सूद भी निकल गया और जुआ भी निकल गया। बात आ रही है समझ में? क्योंकि कमार और जुए को किसने हराम करार दिया? अल्लाह ने। इन्नमल खमरु वल मैसिर, मैसिर जुए को कहते हैं। ये रिजसुन नापाक अमल है, मिन अमली शैतान, शैतानी अमल है, फैजतनी बूह, छोड़ दो इसको, ये कमाने का गैर अखलाकी तरीका है और इसमें इंसानियत को फायदा भी नहीं है। कैसीनो सेंटर पूरी दुनिया में आपको पता है बहुत खुले हुए हैं, खेल रहे होते हैं लोग जाके, लीगल है। लीगल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक आदमी अगर पैसे दाव पे लगा के उसको अपनी खुशी से दे रहा है या उससे ले रहा है, तो किसी तीसरे के पेट में मरोड़ माजरत के साथ क्यों हो रहा है? इस्लाम ये चाहता है कि जब आप मेहनत करके पैसे कमाओ तो मेहनत बराए मेहनत ना हो। मेहनत तो चोर भी करता है, डाकू तो जान पे खेल के पैसे कमाता है, पुलिस से लड़ता है वो। इस्लाम कहता है इल्ला अन तकून तिजारतन, क्या अंदाज है कुरान का, ए ईमान वालों पैसे कमाने का एक ही तरीका है, तिजारत हो तिजारत, अंतराजिन वो भी आपस की रिजा मंदी से, उसमें भी पहनाने वाला काम ना हो, बिजनेस हो, तिजारत। ये तिजारत थोड़ी है। तिजारत किसे कहते हैं? चीज खरीदी आपने इस नियत से कि महंगी बेचूंगा प्रॉफिट रख के, इसको क्या कहा जाता है? तिजारत। बेचने की नियत से कोई चीज खरीदी, आप अपने घर की कोई इस्तेमाल की चीज मार्केट में ले जाके बेच दें, इस्लाम इसको बिजनेस नहीं कहता, ये तिजारत नहीं है। तो कोई भी अपनी चीज बेच सकता है, लिहाजा इस पर जकात नहीं है। जकात होती है तिजारती माल पे जो बिजनेस के लिए हो। और बिजनेस की डेफिनेशन शरीयत में क्या है? कोई चीज आपने खरीदी इस नियत से के बेचूंगा, इस अमल को क्या कहा जाता है इस्लाम की टर्म में? तिजारत, जिसको इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं। इंग्लिश में बिजनेस का मफहूम बहुत वसी है। आपकी गाड़ियां रेंट पे चल रही हैं, इंग्लिश में इसको भी बिजनेस कहते हैं, मगर इस्लाम में इसको बिजनेस नहीं कहते। इस्लाम में बिजनेस यानी तिजारत ये होगी कि गाड़ी खरीदी आपने बेचने के लिए, गाड़ी रेंट पे चलवा रहे हो तो ये बिजनेस, वैसे तो बिजनेस है ये, लेकिन जो इस्लाम की एक टर्म है ना तिजारत, ये वो तिजारत नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया तिजारत होनी चाहिए, जुआ और सूद नहीं होना चाहिए। और तिजारत भी अन तराजिन, आपस के मुकम्मल रिजा के साथ, तराजी बाब तफाउल दोनों तरफ। क्या मतलब? उसमें पहनाने का अमल ये जरा सी भी दो नंबरी या छुपाने का अमल नहीं होना चाहिए। फुकहाए किराम ने तिजारत के जो उसूल बयान किए ना कुरान और हदीस से मुस्तंबत करके निकाल के, उससे पता चलता है कि इस्लाम में कितनी शफाफियत है। आज हम दूसरों की तारीफें करते हैं, अंग्रेज ऐसे, भाई वो लीगल काम तो करते हैं मगर उनके यहां गलत चीजों को ही लीगल किया हुआ है, सही है ना। वो बुराई नहीं करते इसलिए कि बहुत सी बुराइयों को उन्होंने बुराई की फहरिस्त में निकाल दिया, जिना को उन्होंने अलाउ कर दिया तो अब वो बुराई रही नहीं है। अजीब बात है यार, बुराई नहीं कर, वो शराब पीते हैं तो क्यों नहीं बुरा करते, उनके यहां वो बुरा नहीं है इसलिए कि शराब क्या है, लीगल है। ये तो ज्यादा बड़ी बुराई हो गई ना। सूद एक बुराई है, जुआ एक बुराई है मगर उसको क्या कर दिया, लीगल। तो इस्लाम ने जो तिजारत के उसूल बयान किए, आप हिदाया उठा के देखें, किताबुल हिदाया, किताबुल बुयू पढ़े, उसमें तीसरी और चौथी जिल मुकम्मल मुआमलात पर है। यानी इस्लामी तारीख में जो इस्लामी कानून लिखा गया है ना, इस्लामी कानून 1/4 तकरीबन 1/4 इबादात पर है, 1/4 निकाह तलाक और मियां बीवी के अहकाम पर है, और दो हिस्से यानी आधा वो किस पर है, खरीदो फरोख और मुआमलात पर, माली मुआमलात पर। नहीं आ रही बात, नहीं आ रही मेरा ख्याल है। यानी आधा इस्लाम जो कानूनी शक्ल में लिखा गया है ना, जो लॉज लिखे गए हैं उसमें जब किताबें लिखी गई हैं तो वो उनमें से आधा सिर्फ किसको फोकस कर रहा है, पैसों के मामलात को। तभी आपको मुफ्ती मार्केट में आपको मुफ्तियाने किराम नमाज के मसाइल बताने वाले मिलेंगे और तलाक के मसाइल बताने वाले भी, लेकिन तिजारती मामलात में मसाइल बताने वाले आपको मुफ्ती कम मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है, उसे बहुत पढ़ना पड़ता है। और अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान आया है, बड़ा जबरदस्त, चलता कर देना चाहिए, पार्सल कर देनी चाहिए। उन्होंने फरमाया कि मुशाहदा है कि माली लेन देन के जो मसाइल हैं उसमें हनफी उलमा दूसरे उलमा से, बोलो भाई, आगे हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान आया है वीडियो क्लिप है, और ये हकीकत है, क्योंकि फिकह हनफी में इससे काम बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि फिकह हनफी की खिलाफतें दुनिया में कायम हुई हैं, तो मामलात से काम बहुत हुआ है। हम जब इस्लामिक बैंकिंग पढ़ रहे थे और जदीद तिजारत के जो तरीके हैं वो हम पढ़ रहे थे, तो कुछ तरीके ऐसे हैं जिनका हमें 1200 साल पहले जो फुकहा हैं उनकी किताबों में तذکرہ नहीं मिलता। समझ में आ रही बात, कुछ खरीदो फरोख के आजकल ऐसे तरीके हैं कि जिनका हमें 1200 साल पहले जो फुकहा गुजरे हैं उनकी किताबों में तذکرہ नहीं मिलता। किताबों में जिक्र मिल जाए तो आसानी होती है ना कि भाई उन्होंने भी लिखा है, हवाला मिल जाता है। तो एक अरब आलिम की किताब हम पढ़ रहे थे, उन्होंने इमाम अबू हनीफा के शागिर्द का नाम लिया कि इमाम मोहम्मद इबन हसन ने 8 से 1200 साल, तकरीबन 1100-1200 साल पहले तिजारत के इस तरीके पर भी बहस की है। तबीयत खुश हो गई वो देख के कि क्या दिमाग था उन लोगों का कि उन्होंने इस्लामी तारीख में कानून का कोई जुजिया छोड़ा नहीं है, कि ये भी हो सकता है। हालांकि उस वक्त नहीं हो रहा था ये, कि अगर ये यूं किया जाए तो इसका शरी हुकुम क्या होगा। तो खैर, बात कहां से कहां चली गई, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिनकी डिक्शनरी में अल्लाह नहीं है तो उनको इससे कोई गरज नहीं है कि हम पैसे कैसे कमा रहे हैं, बस वो पैसा कमाएंगे कि कानून इजाजत देता हो मुल्क का, इसको नहीं देखते कि मुल्क का ये कानून बजाते खुद ठीक भी है या गलत है। ना 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 ना, मिसाल के तौर पर बाप मर जाए تو پیسہ کس کو ملنا چاہیے؟ اولاد کو. یہ نیچر بھی یہی کہتی ہے, فطرت بھی یہی کہتی ہے, اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن جن کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے, ان کے ہاں بسا اوقات اولاد کو پیسہ نہیں ملتا. گورنمنٹ کے بیت المال میں پیسہ چلا جاتا ہے. آپ کا پیسہ کس کے پاس چلا جائے گا؟ حکومت کے پاس, کہ اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ کس کو دینا ہے, لہذا کہاں جائے گا؟ گورنمنٹ کے پاس. کمال کر دیا. دیکھو, آپ کو پہلی نظر میں اسلام ایسا لگے گا جیسے اسلام نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے. پہلی نظر میں آپ گہرائی میں جاؤ گے نا تو آپ کو پتا چلے گا اسلام نے ہمیں لوگوں کی غلامی سے بچایا ہوا ہے, اور جو حکومتیں سیکولر ہیں, لبرل ہیں, انہوں نے اپنا غلام عوام کو بنایا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے, ایک ایک چیز میں انسانیت کو غلام بنایا ہوا ہے انہوں نے. اسلام نے انسان کو حکومتوں کی غلامی سے بھی نکالا ہے. تو آپ دیکھو, جب حکومت کی غلامی سے ہمیں نکال لیا تو پھر کسی دوسرے کا غلام کیسے بنائے گا؟ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرتا ہے, مقتول کو قتل کرنا یا چھوڑ دینا, یہ کلچر. آج کل میں کچھ ایتھیس کی تقریریں سن رہا ہوں, بڑے نالائق ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا, انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا, سنگل مدر, ایسی مائیں سنگل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سنگل مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے, ایک بڑا مشہور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے, سنگل پیرنٹ, یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے, ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گیا, تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ایسی, اور لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اس طرح سے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں. پھر ان کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں, یہ ہے آزادی, عورت کی آزادی, کماؤ, جاب کرو, مرد کے سہارے پہ مت جیو. ہمارے ہاں ذرا سروے کر کے دیکھو مردوں کا حال کیا ہے, لطیفے کس پہ بنتے ہیں شادی کے بعد, آدمیوں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کچھ گھروں میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, ظلم بھی ہوتا ہے, مانتا ہوں, میجورٹی ایسی نہیں ہے, ایسی ہوتی تو یہ تمیز سے تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے, ٹوپیاں سر پہ لگا کے جمعے کی نماز. سب کے پیرنٹس جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, بتاؤ آپ کے, آپ سب کے باپوں نے آپ کی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, وفاداری کی کہ نہیں کی؟ اس پورے مجمع میں ایک آدھ شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میرے ابا نے میری اما کے ساتھ اچھا نہیں کیا. 99.9% ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمارے ابا نے اما کو گھر بھی لے کے دیا, ہمیں بھی اسکول میں پڑھایا, اور اب بھی ہماری اما عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. 99.9%. تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ, نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے لے کے نا بہت مشہور کر دیا ہے, اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں, وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا, اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں, ان کا نام لے کے کہتا ہے انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا, یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں, ہیں تو نہیں اسلامی لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا, وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی, وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر, ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے تین لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا, تین دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے, غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ تین طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اور دو چار لوگ اور بھی, ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, تین لفظ نکالے اور کیا ہو گیا, ختم. اچھا اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے, ایکویلٹی نہیں ہے اسلام میں, ہیں جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا, وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ تین طلاقیں نکال لیں تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی, تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا, یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے, اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اسلام نے دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, باتوں کو کیا کر رہے ہیں, اپنے ہی باتوں میں تضاد. وہ جیسے میں نے بتایا نا ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں, تو میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا, एक दफा मैंने टेलीविजन में ऐसे कोई चुटकुला सुना दिया था, जो एंकर की जो हंसी छूटी है ना, वो कैमरे के सामने कह रहा है, यार अल्लाह का वास्ता मुफ्ती साहब हल्का हाथ रखो। तो वो विमेन राइट्स की जो खातून थी ना, उन्होंने खवातीन के हुकूक में कुछ जरूरत से ज्यादा बोलती हैं। ये मानता हूं खवातीन पे जुल्म होता है, तो मर्दों पे भी होता है, दोनों पे होता है। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, हमारे यहां डिलीवरी के दौरान हर 3 मिनट में इतनी औरतें मर जाती हैं, और तेजाब फेंकने से इतनी औरतों का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये करने से इतनी औरतें मर जाती हैं, पता नहीं 3 मिनट में ये, 4 मिनट में ये, 5 मिनट में ये, 6 मिनट में इतनी औरतें, 7 मिनट में इतनी औरतें। तो मुझे ख्याल हुआ, मैंने कहा कि यार मैं घर फोन करता हूं, घर वाले खैरियत से हैं कि इतनी 2-3 मिनट में इतनी इन्होंने मार दी है, तो पता नहीं मेरे घर में कोई जिंदा बचा भी है कि नहीं बचा है। ऐसी रिपोर्ट पेश करो इसको कम से कम। और फिर मैंने कहा इतनी डिलीवरी हो नहीं रही है जितनी डिलीवरी से औरतें मार रही है। ये डिलीवरी आजकल खवातीन के बच्चे कहां पैदा हो रहे हैं, 2 के बाद तो ब्रेक खत्म, 2 बहुत 3 हो गए। बच्चों का रेशो इतना कम, इतने पैदा नहीं हो रहे जितने इन्होंने बच्चों की नस्बत पैदा करने वाली माओ को मारा है स्पीड के साथ। तो मैं कहने वाला था, मोहतरमा मर रही है लेकिन आपकी स्पीड कुछ जरूरत से ज्यादा तेज है, थोड़ी स्पीड कम कर लें, चाहिए ना। हाईवे पे लिखा होता है ना कि 120 से ऊपर अलाव नहीं है, तो आप 220 पे पहुंच गई हैं, इसको थोड़ा सा क्या करें। लेकिन मैंने कहा यार पहली दफा किसी कोई टाकरा हुआ है वेमेन राइट्स वालों के साथ, अभी ऐसी मैंने बात की तो ये अपनी इंसल्ट ना महसूस करें कहीं, इसलिए हम तमीज से ही चलते रहे। तो वो जो एथियस खातून है, वो इंटरव्यू देते हुए YouTube चैनल पे कह रही है कि इस्लाम ने, पहले कह रही है कि इस्लाम ने औरत को, मर्द आजाद है, औरत भी क्या है, आजाद, कोई एक दूसरे के गुलाम नहीं है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों बराबर हैं। और कह रही है इस्लाम ने देखो 3 दफा ये कल्चर आजकल मैं कुछ एथियस की तकरीरें सुन रहा हूं, बड़े नालायक हैं, बड़े होशियार हैं, ये कल्चर आजकल मैं कुछ एथियस की तकरीरें सुन रहा हूं, बड़े नालायक हैं, बड़े होशियार हैं, बातों को बड़ा घुमाते हैं। अच्छा, उन्होंने फिर बताया कि इसी वजह से यहां पर जो सिंगल मदर वाली खवातीन है ना, सिंगल मदर, ऐसी माएं सिंगल, वो क्या कहते हैं उसको, सिंगल मदर तो सिंगल ही होती है, एक बड़ा मशहूर लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, सिंगल पेरेंट, यानी इसका फादर मार्केट से क्या है, हमेशा के लिए शॉर्ट हो गया, तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं ऐसी, और लाखों करोड़ों लड़कियां इस तरह से डिप्रेशन में गई हुई हैं। फिर उनके लिए इदारे बने हुए हैं जो इनको तसल्लियां देते हैं, ये है आजादी, औरत की आजादी, कमाओ, जॉब करो, मर्द के सहारे पे मत जियो। हमारे यहां जरा सर्वे करके देखो मर्दों का हाल क्या है, लतीफे किस पे बनते हैं शादी के बाद, आदमियों में बनते हैं। ठीक है कि कुछ घरों में नाइंसाफियां भी होती हैं, जुल्म भी होता है, मानता हूं, मेजॉरिटी ऐसी नहीं है, ऐसी होती तो ये तमीज से थोड़ी यहां बैठे हुए होते, टोपियां सर पे लगा के जुम्मे की नमाज, सबके पेरेंट्स जितने यहां लोग बैठे हैं बताओ आपके आप सबके बापों ने आपकी माओं के साथ अच्छा सलूक किया, वफादारी की कि नहीं की? इस पूरे मजमे में एक आध शायद ऐसा होगा जो ये कहेगा मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। 99.9% ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई हमारे अब्बा ने अम्मा को घर भी लेके दिया, हमें भी स्कूल में पढ़ाया, और अब भी हमारी अम्मा इज्जत एहतराम के साथ घर में बैठी हुई हैं। 99.9%। तो मैं एक एथीएस की तकरीर सुन रहा था एक हफ्ता पहले यूट्यूब पे, नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि मशहूर हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत से नालायकों को बहुत नाम ले लेके ना बहुत मशहूर कर दिया है, और वो भी मेरा नाम नहीं लेता, हालांकि उसको पता है कि मैं एथियसम के खिलाफ बहुत बोलता हूं। वो क्यों मेरा नाम नहीं ले रहा? उसको पता है मुफ्ती साहब जवाब क्या दे रहे हैं मेरे खिलाफ खानदानी। वो नाम भी ऐसे लोगों के लेता है जिनको सुन के लोग और इस्लाम से दूर हो जाते हैं, उनका नाम लेके कहता है इन्होंने जो इस्लाम की दलील दी है ना ये गलत दलील दी है, ताकि लोग उनको सुने और वैसे ही कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं। कुछ ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं तो नहीं इस्लामी लेकिन मशहूर हैं कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो उसने एक खातून को बिठाया हुआ, वो भी खुदा का इंकार करने वाली, वो कह रही है इस्लाम ने कैसी सख्ती की है औरतों के ऊपर, ऐसी सख्ती की है कि मर्द जबान से तीन लफ्ज निकालता है और बेचारी औरत का बेड़ा गर्क हो जाता है। तीन दफा तलाक निकालता है और औरत का बेड़ा क्या हो जाता है? गर्क। और फिर कहने लगी इंडिया ने अच्छा किया कि तीन तलाकों पे पाबंदी लगाई और इस पे सजा रखी है और बेड़ा गर्क हो जाता है। तो तायद कर रहा है वो उसकी सामने जो बैठा हुआ है और दो चार लोग और भी, हाँ यार ये देखो इतना बड़ा रिश्ता, इतना गहरा रिश्ता, तीन लफ्ज निकाले और क्या हो गया? खत्म। अच्छा, इससे पहले ये तकरीर कर रही है कि इस्लाम ने औरत को मर्द का ताबे बना दिया है, इक्वलिटी नहीं है इस्लाम में, हैं जॉब नहीं कर रही और ये वगैरह वगैरह। मैंने उसी वक्त पकड़ा, वो मेरे सामने तो होती तो मैं उसको जवाब देता कि अगर इस्लाम ने औरत को बीवी बना के जुल्म कर दिया और मर्द के मातहत बना दिया, तो जब मर्द ने धड़ाधड़ तीन तलाकें निकाली तो औरत को तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए कि मैं मर्द की कैद से आजाद हो गई, तो अब उस पर तरस क्यों खा रही हो इतना? ये तजाद है या नहीं है? नहीं आ रही बात? अगर ये आप समझ रही हो कि उसका घर तबाह हो गया, वो बेचारी मजलूम है, इसका मतलब शौहर बहुत बड़ी नेमत था जो उसको मिला हुआ है, और शौहर आदमी होता है, इसका मतलब औरत के लिए मर्द यानी हस्बैंड एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है, जिसको मिल जाए उसको शुक्र अदा करना चाहिए, और ये इस्लाम ने दिया है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? खोपड़ी नहीं है इन लोगों के पास, बातों को क्या कर रहे हैं? अपने ही बातों में तजाद। वो जैसे मैंने बताया ना, वीमेन राइट्स वाली खातून एक टीवी पे मेरे सामने बैठी हुई थी कैमरे में, तो मैंने कहा मुझे वो शुक्र है उस वक्त मैंने उनको ये चुटकुला नहीं सुनाया। एक दफा मैंने टेलीविजन में ऐसे कोई चुटकुला सुना दिया था जो एंकर की जो हंसी छूटी है ना, वो कैमरे के सामने कह रहा है यार अल्लाह का वास्ता मुफ्ती साहब हल्का हाथ रखो। तो वो विमेन राइट्स की जो खातून थी ना, उन्होंने खवातीन के हुकूक में कुछ जरूरत से ज्यादा बोलती हैं, ये मानता हूं खवातीन पे जुल्म होता है तो मर्दों पे भी होता है, दोनों पे होता है। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, हमारे यहां डिलीवरी के दौरान हर तीन मिनट में इतनी औरतें मर जाती हैं, और तेजाब फेंकने से इतनी औरतों का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये करने से इतनी औरतें मर जाती हैं, पता नहीं तीन मिनट में ये, चार मिनट में ये, पांच मिनट में ये, छह मिनट में इतनी औरतें, सात मिनट में इतनी औरतें। तो मुझे ख्याल हुआ, मैंने कहा कि यार मैं घर फोन करता हूं, घर वाले खैरियत से हैं कि इतनी दो तीन मिनट में इतनी इन्होंने मार दी है, तो पता नहीं मेरे घर में कोई जिंदा बचा भी है कि नहीं बचा है। ऐसी रिपोर्ट पेश करो इसको कम से कम। और फिर मैंने कहा इतनी डिलीवरी हो नहीं रही है जितनी डिलीवरी से औरतें मार रही है। ये डिलीवरी आजकल खवातीन के बच्चे कहां पैदा हो रहे हैं? दो के बाद तो ब्रेक खत्म, दो बहुत तीन हो गए, बच्चों का रेशो इतना कम, इतने पैदा नहीं हो रहे जितने इन्होंने बच्चों की रिस्बत पैदा करने वाली माओं को मारा है स्पीड के साथ। तो मैं कहने वाला था मोहतरमा मर रही है लेकिन आपकी स्पीड को जरूरत से ज्यादा तेज, थोड़ी स्पीड कम कर लें, चाहिए ना। हाईवे पे लिखा होता है ना कि 120 से ऊपर अलाओ नहीं है, तो आप 220 से पहुंच गई हैं, इसको थोड़ा सा क्या करें। लेकिन मैंने कहा यार पहली दफा किसी कोई टाकरा हुआ है वेमेन राइट वालों के साथ, अभी ऐसी मैंने बात की तो ये अपनी इंसल्ट ना महसूस करें कहीं, इसलिए हम तमीज से ही चलते रहे। तो वो जो एथियस खातून है वो इंटरव्यू देते हुए यूट्यूब चैनल पे कह रही है कि इस्लाम ने, पहले कह रही है कि इस्लाम ने औरत मर्द आजाद है, औरत भी क्या है आजाद, कोई एक दूसरे के गुलाम नहीं है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों बराबर हैं। और कह रही है इस्लाम ने देखो तीन दफा जबान से निकालो और क्या हो जाता है घर बहुत जिंदगी तबाह। तो क्यों तबाह हो गई? अगर इस्लाम ने बीवी बना के औरत को फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो गुलाम बना दिया तो आपको तो खुश होना चाहिए कि इस गुलामी से निकालना बहुत आसान कर दिया इस्लाम ने, तीन दफा मुझे बोलो खत्म। लेकिन आप मानती हो कि मुसलमान जब तीन तलाकें देता है तो औरत का बेड़ा गर्क होता है, मानता हूं कि होता है गर्क। ये गर्क इसलिए हुआ है कि ये बहुत बड़ी नेमत इसको मिली हुई थी और ये नेमत किसने दी थी? इस्लाम ने दी थी, जो उसके भी मुहाफिज उसके बच्चों का भी मुहाफिज। समझ में आ रही है बात? हां, ये आप कह सकते हैं कि जब इतनी बड़ी नेमत है औरत के हक में शौहर, और पहले तो मैं बता दूं बड़ी नेमत है, तभी तो इस्लाम औरत को इज्जत गुजारने का हुक्म देता है। और फुकहा उसकी हिकमत बहुत सी हिकमतों में एक ये भी है कि बिजवाल नेमत इज़ज़ौज, शौहर की नेमत उससे छिन गई है, उसको एहसास होगा इसका, इज्जत गुजारेगी ताकि दोबारा शौहर मिलेगा तो उसकी कदर करेगी कि मुझे सोग मनाने का हुक्म शरीयत ने इसलिए दिया था कि शौहर एक बहुत बड़ी नेमत है जो मुझसे छिन गई, वरना इस्लाम सोग मनाने की कहां इजाजत देता है। रहा यह कि इतनी बड़ी वो मेरा टाकरा हो तो मैं उससे बात करूंगा ना, मेरा टाकरा हुआ ना उस खातून से तो मैं उसको ये फिर दलील दूंगा, हो सकता है ये दलील उस तक पहुंच जाए। तो ये एक अलग बात है कि इतनी बड़ी नेमत है तो इस्लाम ने इस नेमत को खत्म करने को इतना आसान, बोलो भाई बोलते क्यों नहीं, क्यों बनाया कि बस तीन दफा 20-20 साल के रिश्ते तीन दफा जबान से लफ्ज बोला और हमेशा के लिए खत्म, इतना आसान क्यों किया? उसकी दो वजूहात हैं। कितनी वजूहात हैं? दो। पहली वजह यह है कि इस्लाम में अल्फाज की बहुत अहमियत है, इस्लाम आपके जो जबान से निकले हुए अल्फाज हैं उनको वैल्यू देता है, लिहाजा इस्लामी मुआशरे में कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपको अपनी जबान की हिफाजत करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, हर कामयाब इदारे में यही उसूल है कि जबान से निकले हुए अल्फाज रिवर्स नहीं होते, वरना एक भेड़चाल चल जाए, भेड़चाल वाला निजाम होगा। फौज में कोई जूनियर अपने ऑफिसर को तीन फोहश गालियां निकाल दे खड़े खड़े, हैं भाई, एक आम रंगरूट से कोई ब्रिगेडियर मिलने के लिए आया ड्यूटी के दौरान और वो अपने ब्रिगेडियर को क्या कहे तीन दफा कोई भारी भरकम गालियां निकाल दे, हैं? एक ही काफी हो जाएगी, उसी के पे वही असर होगा जो तीन के बाद होता है। कोर्ट मार्शल होगा कि नहीं होगा? ऐसी की चमड़ी उधेड़ देंगे उसकी, ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब वो कहे गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल सकता है, सर एक्चुअली मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था, एक्चुअली मैं बहुत तैश में आ गया था, इतनी देर से परेड में मैं धूप में खड़ा हुआ हूं, एक्चुअली मैं ये, और जबान से तीन अल्फाज ही तो निकले, तीन भी नहीं एक ही निकला है ना, तो क्या हो गया? वो कहेगा साइड पे आ जा, वो क्या कहेगा इसको जरा छांव में ले जाओ। वो कहेगा आज तक फौज की तारीख में ऐसा किसी की जबान से लफ्ज नहीं निकला और जिससे हर निकला है तो उसका बेड़ा भी गर्क हुआ है, वो इतने सारे जो खड़े हुए हैं इनमें से किसी की जबान से नहीं निकला, हालांकि ये भी धूप में कई घंटों से खड़े हुए हैं। उसकी वजह है कि इनको पता है कि ये जबान से लफ्ज निकलेगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, उसको पता है। कोई आदमी अपने बाप को गाली दे
دوبارہ باپ سے نظریں ملانے کے قابل رہے گا؟ اسی وجہ سے لوگ نہیں دیتے. ان کو پتا ہے بھائی یہ باپ کو گالی جو ہے نا یہ ہلکی بات نہیں. جتنا بھی غصہ آئے مارے بھی کھا لیتے ہیں, ابا کو گالی نہیں دیتے. دیتے ہوں گے جو بہت ہی گھٹیا اور غیر خاندانی لوگ ہیں, کہ نارملی نہیں ہے یہ ایسا. پٹتے ہیں, ماؤں سے بھی پٹتے ہیں, باپوں سے بھی پٹتے ہیں. اس لیے کہ اس لفظ کے میننگ معلوم ہے اور اس کا پتہ ہے کہ اس کے اثرات خطرناک نکلیں گے. ایک دفعہ بھی گالی نہیں دی جاتی, اور جو دیتے ہیں پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, سوچ سمجھ کے بولو. دوسری بات کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اسلام کا یہ نظام غلط ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ 20-25 سال پرانے رشتے, اتنے بچے بھی ہو چکے ہیں, صرف 3 لفظ زبان سے بولے اور وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. فرض کر لو اسلام کا یہ سسٹم کیا ہے, غلط ہے. تو ظاہر ہے پھر جو لبرل لوگوں کے پاس سسٹم ہے وہ صحیح ہے. پھر کیا خیال ہے کہ عدالت سے کیا لو, عدالت علیحدگی کرے گی, مرد کو رائٹ نہیں ہے. تو ہم دونوں سسٹم میں تقابل کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں کہ طلاق کا ریشو کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں زیادہ ہے اور کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں کم ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں سب سے کم طلاق کا ریشو مسلمانوں میں ہے, حالانکہ طلاق سب سے آسان ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کا ریشو ہندوؤں اور گوروں میں ہے, حالانکہ ان کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے. جن کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے ان کے ہاں ریشو زیادہ, جن کے ہاں آسان ہے ان کے ہاں ریشو کم. اس کا مطلب آپ کا سسٹم دیکھنے میں اچھا ہے, حقیقت میں اچھا نہیں ہے. ہمارا دیکھنے میں اچھا نہیں ہے, گہرائی میں جاؤ گے پتہ چلے گا بہت اچھا ہے. اور جو اس سسٹم میں آپ کو خرابی لگ رہی ہے نا, یہی خرابی اس کا حسن ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے طلاق, اس لیے کہ مرد کو پتا ہے کہ 3 دے دی تو ریورس گیئر نہیں ہے. یہی چیز مرد کو طلاق دینے سے روکتی ہے. اور آپ کیا پتا ہے, 10 دفعہ عدالت میں نکاح بھی ہو سکتا ہے, 10 دفعہ عدالت میں طلاق بھی ہو سکتی ہے. یہی چیز آپ کو ڈیورس پر مجبور کرتی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ارے مشاہدے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ دیکھو ایک دو آدمی ہیں, دو مریض. ایک مریض کو حکیم نے کہا, دونوں باریک دبلے, ایک مریض کو حکیم نے کہا کہ اس کو خربوزہ کھلاؤ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. دوسرا حکیم کہہ رہا نہیں خربوزہ نہیں, اس کو سیب کھلاؤ. اب دونوں حکیموں کا کیا ہو گیا, اختلاف. اب آپ نے خود ریسرچ شروع کی کہ یار ان دونوں پیشنٹ کو خربوزے سے صحیح ہوں گے یا سیب سے صحیح ہوں گے. تو آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا, سیب میں کیا ہے, خربوزے میں کیا ہے, اس کی بیماری کیا ہے, اس کی بیماری سے کون سا پھل زیادہ میچ کر رہا ہے. بڑے لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد آپ نے سیب تجویز کیا. فار ایگزامپل, مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں. اب آپ نے وسیم کو سیب کھلا دیا, وہ اور باریک ہو گیا. خربوزے کے بارے میں آپ کی کوئی تحقیق نہیں تھی, بلکہ جتنی تحقیقات گوگل پہ آپ نے سرچ کی اس سے لگتا تھا کہ خربوزہ, فار ایگزامپل مثال کے طور پر, گورنمنٹ نے پابندی چونکہ نہیں لگائی ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اور کمزور کر دے گا آپ کو. لیکن وہ آپ نے سلیم کو کھلایا, اس سے وہ کیا ہو گیا, صحت مند. تو آپ کہو گے رپورٹیں گئیں, بولو بھائی دل ہے. اگر کوئی کہے نا اب سلیم نے خربوزہ کھایا تو صحت مند ہو گیا, سیب کھایا تو دبلا ہو گیا. اب جتنے بھی حکیم ساری رپورٹیں لے کر آئیں گے, یار خربوزے سے یہ نہیں ہوتا, اصل میں تو تمہیں سیب کھا, وہ کہے گا اس رپورٹوں کو اپنے پاس رکھو. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خاندانی ہے, نمبر ون ہے. اتنا برداشت کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جتنا ہم اپنی بیویوں کو مسلمان مرد یعنی ہم سے مراد برداشت کرتے ہیں. وہ میں اس گھر میں بھی بیان جاتا ہے نا, بولیں گے اچھا یعنی ہم سے مراد ہم سب. غلطی سے ہم نکل گیا تھا, آپ بھی شامل تھے اس میں. اتنا دم کسی میں آج کل نہیں ہے, سروے کرو پتا چلے گا. جتنا بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں باپ شوق سے پالتا ہے نا، بیٹیوں کا غم اٹھاتا ہے، گوروں میں اور ہندوؤں میں یہ دم نہیں ہے، ان میں بھی چند ایک ہی ہیں، میجورٹی نہیں ہے. لڑکیوں کو پیدا بھی کرتے ہیں، پالتے بھی ہیں، ان کی شادیوں کا بھی انتظام، ان کی ساری ٹینشن لیتے ہیں، نہ پیدائش سے روکتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے، یہ جرم بھی نہیں کرتے. ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہیں، مگر جو ویمن رائٹس سے سب سے زیادہ چیختی ہے نا، اپنے گھر بیٹی پیدا ہونے پہ سب سے زیادہ وہ روئے گی پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں خوشی مناتے ہیں. کیوں؟ اسلام نے بتایا کہ جس نے تین بیٹیوں کی کفالت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنت له بالجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. آپ چونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، لہذا جنت آپ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، آپ کو بیٹی کے پالنے پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لہذا آپ جتنا مرضی ویمن رائٹس پہ چیخو چلاؤ، بیٹی پہ آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. بیٹیوں پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں بھائی. ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ 9 بیٹیاں. میں نے کہا یار تمہارا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، تین ضمانتیں تو تم نے اکٹھی کر لی. او بھائی کہیں جاب جاتے ہو نا، جاب کے لیے تو کچھ پوا ہوتا ہے نا، سفارش ہوتی ہے، ایک آفیسر کی سفارش مسترد کر دی، دوسری لے آئے گا آدمی، تیسری لے آئے گا، تو کسی نہ کسی کی تو چلے گی نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کچھ بھی نہیں کریں. جنت میں جانے کے سارے اسباب اختیار کرے انسان، جہنم سے بچنے کے سارے اسباب اختیار کرے. اسباب تو سارے اختیار کرنے ہیں، اب قیامت میں کون سا تکا لگ جائے. بہت سو کی بیٹیاں بخشوا دیں گی ان کو. حدیث کے الفاظ دیکھو، جس نے بیٹیوں کی کفالت کی، کن لہو، کیا الفاظ ہیں یار، کن لہو حرزم من النار. فرمایا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، کہ یہ نہیں ہے اللہ، یہ نہیں ہو سکتا. حرزم من النار، رکاوٹ بن جائیں گی. آپ کسی رکاوٹ کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کہتے ہیں آپ کا ٹریک تو وہی ہو، جاؤ اس طرف رہے ہوں. جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں کسی گلی میں مڑنا ہوتا ہے، آپ کی نیت یہی ہے اسی گلی میں گھسنا ہے، لیکن بیریئر لگا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار چاہتا تو ہوں مگر اس بیریئر کی وجہ سے نہیں جا سکتا. کیا مطلب؟ وہ گناہگار باپ جو اپنے عمل سے یہ ثابت کیا اس نے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، عمل اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم. لیکن بیریئر کس کا ہوگا؟ بیٹیوں کا بیریئر ہوگا جو اسے روک دیں گی. تو ویمن رائٹس بہت میڈیا پہ بکواسات کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، بہت کچھ لبرل لوگ اسلام خواتین کے حقوق کے نام پہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور وہ محترمہ یہ بھی فرما رہی تھی کہ اسلام نے عورت پہ اتنے ظلم کیے مگر پھر بھی حیرانگی ہوتی ہے پاکستان میں عورتیں اسکارف لیتی ہیں اور مذہب کو فالو کرتی ہیں، یہ صرف برین واشنگ ہے. ان مولویوں نے عورتوں کا برین کیا کر دیا ہے؟ واش کر دیا ہے کہ ان سے سارے حقوق چھین کے بھی ان کو اسلام اچھا لگ رہا ہے. نہیں آ رہی بات، کیسا زہر گھولا جا رہا ہے، کیسا زہر گھولا جا رہا ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ وہ جو ایتھیس خاتون ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سوال ہوتا ہے نا، پھر بھی اتنی عورتیں، جب اسلام نے عورت پہ اتنا ظلم کیا ہے، اس کو مرد کے ماتحت بنا دیا اور مرد کے خرچے پہ پل رہی ہے، مرد کے خرچے پہ پلنا یہ ظلم ہے ان کی نظر میں. کسی اور کے خرچے پہ آپ اگر پلتے ہو تو ظلم ہے یا مزے ہیں؟ مزے ہیں بھائی. پھر اولاد کا خرچہ بھی باپ پہ مت ڈالو، بولے ظلم ہے. اسلام نے جو باپ کو کہا ہے کہ بچوں کو کھلائے گا، نہ نہ نہ، بچے خود کمائیں گے، یہ گورنمنٹ دے گی ان کو. تو میرے بھائی اسلام میں جو آزادی ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نظر، بولو بھائی، نہیں آئے گی. اسلام نکاح طلاق کے معاملے میں گورنمنٹ کی مداخلت برداشت، بولو بھائی، کہتا ہے یہ پرسنل معاملہ ہے، اس میں عدالت کو ٹانگ اڑانے کی اجازت، عدالتیں جو کھلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں، اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی بیوی عدالت چلی جائے، جج صاحب فوراً کھلا پکڑا دیں گے. یہ آزادی ہے یا غلامی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی غلامی ہے کہ جو مہر آپ نے خرچ کیا ہے بھائی، آپ نے اس کو اپنے گھر میں تحفظ دیا، اب وہ جج کی مرضی سے آپ کے نکاح سے نکل گئی، تو یہ آزادی تھوڑی ہے، یہ تو آپ کو حکومت کا غلام بنا دیا کہ آپ اپنی بیوی کے مالک بھی نہیں ہو. آپ کہہ سکتے ہو بیوی کو بھی تو آپ کا غلام بنا دیا، نہیں بنایا، صرف نکاح کے معاملے میں ماتحت بنایا ہے، غلام نہیں بنایا، ماتحت بنایا نکاح کے معاملے میں، کہ چونکہ اس پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں لہذا کچھ چیزوں کی اطاعت آپ نے کرنی ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کا غلام بنایا؟ اللہ کا. اور رائٹ انسانوں کو دیے، حکومت کو رائٹ حکومت سے چھینے. اب ہر معاملے میں آپ دیکھو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیتے ہیں، آپ متعین کر دیں. آپ نے فرمایا نا 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 نا، ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمتیں اللہ متعین کرتا ہے، جس چیز کو اللہ نے سستا کرنا ہوتا ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے، جس چیز کو اللہ نے مہنگا کر دیتا ہے اس کو بولو کم کر دیتا ہے. چیزوں کی قیمتیں بھی اصل اصول یہ ہے، کہیں ظلم ہو رہا تو ایک الگ بات ہے، چیزوں کی قیمتیں بھی گورنمنٹ متعین اسلام میں نہیں کر سکتی، اصل حکم یہ ہے، وہ مجبوری کے احکام الگ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو الناس یرزق اللہ بعضہم ببعض، لوگوں کو تجارت میں آزاد چھوڑ دو، اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے رزق دے گا. یہ جو ٹیکس کا نظام، انتہائی غلیظ نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جس کا نہ سر نہ پیر، یہ وہ ٹیکس ہے جو ونس اپون اے ٹائم، جو بادشاہی دور تھا نا، جو غنڈا گردی کے ذریعے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے جاتے تھے، اب اس کو لیگل کر کے نکالا جا رہا ہے، بلیک منی اور وائٹ منی کا نام دے دیا. میں آسٹریلیا میں تھا، ہمارے ایک دوست کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک، میں نے کہا بچتا کتنا، کہتے 43% گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے. واہ 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 واہ، یعنی آدھی تنخواہ گورنمنٹ لے رہی ہے ٹیکس میں. لیکن ملک ہے بڑا انسانی حقوق کا عالم بردار، جہاں غریبوں کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، بڑا امن، بڑا زبر. ابو بھائی امن تو قائم ہوگا، یہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری تھوڑی پوری کر رہی ہے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ، آپ بس ختم کر رہا ہوں بات کو، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ 50 لاکھ روپے کما رہے ہو، آپ نے مجھ سے آ کے کہا یار مفتی صاحب 50 لاکھ تو کما رہا ہوں، گھر میں ہر وقت ڈکیتی کا ڈر ہوتا ہے، تو میں کہوں گا یار 20-30 ہزار کا گارڈ رکھ لو، یہی کہوں گا نا، کیا ہو گیا؟ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ مجھے دے دو، سیکیورٹی تمہاری میرے ذمے ہے. اب کیا ہے کہ میں نے آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کیا، آپ بڑے خوش کہ پاکستان میں لوگ سیکیور نہیں ہیں، الحمدللہ میں اپنے گھر میں سیکیور ہوں، مفتی صاحب کو 25 لاکھ دے رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے 25 لاکھ آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہوں. اس کا مطلب آپ سے بڑا مکھنچو آج تک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈاکو آپ سے کتنے چھین لیتا، ایک مہینے کی تنخواہ چھین لیتا نا. ابے آدھی آدھی تنخواہیں جن ملکوں میں ٹیکس میں جا رہی ہیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اسلام حکومت کے لیے عوام کے ایک روپیے کو بھی حلال نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو انتہائی شدید مجبوری میں، ایسی مجبوری جس میں مفاد عامہ ہو، تو جتنی ضرورت اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ. بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کا اجتماعی مفاد ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. لیکن ٹیکسوں کا نظام دیکھ لو، پوری دنیا میں دبا کے کھا رہے ہیں اور بے روزگاروں کو کھلا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں بے روزگاروں کو بھی پیسے ملتے ہیں، تو اپنے جیب سے دیتے ہو، جو کما رہے ہیں محنت کر کے اس سے آدھے لے کے اس مکھنچو کو تم نے پکڑا کے کیا احسان کر دیا میرے بھائی؟ نہیں آئے گی سمجھ میں، رہنے تو مل نہیں آئے گی سمجھ میں. چلیں پھر نماز کے بعد مسائل کا سیشن ہوگا، شاید اس میں کچھ سمجھ میں آ جائے. یہ جو میں نے ٹیکس کے بارے میں بیان کیا ہے نا، یہ سارا نظام کیا ہے؟ غلط. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع نہیں کر رہا، نظام چل رہا ہے تو چل رہا ہے، لیکن یہ نظام صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اسلام میں، اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے، کہ اس کا کام ہے مینجمنٹ. جیسے میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے معاملے میں دعو الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, بس ناجائز تجارت نہ ہونے دو, لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. اس ٹائپ کی تو حکومت نگرانی کرے گی, کوئی حرام چیز نہ بک رہی ہو, شراب خانے نہ کھول کے بیٹھ جائیں. باقی جو بھی تجارت ہے کچھ بھی کوئی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یرزق اللہ بعضہم ببعض, لوگوں کو اللہ ایک دوسرے کے ذریعے روزی دے گا. یعنی اس میں بزبان حال ہم اس کی حدیث کی تشریح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی گورنمنٹ کو زیادہ فری کرانے کی اجازت کہ آپ زیادہ لوگوں کے روزی کے ٹھیکے دار بولو بھائی نہ بنے, زیادہ فنٹر نہ بنے, کیونکہ اللہ نے بارشیں برسائی ہیں, زمین سے چیزیں پیدا ہوں گی, ہر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے اس سے روٹی کمائے گا اور اس کو بھی کمانے کا موقع دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اس میں نہ ٹیکس آ رہا ہے درمیان میں, نہ کچھ اور, نہ گورنمنٹ چیزیں متعین, قیمتیں بھی نہیں متعین کر سکتی. اصول یہی ہے. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو, جیسے کہ بعض جگہ خطرہ ہوتا ہے کہ جیسے آٹا پیدا ہو رہا ہے تو کوئی اسٹاک کر کے پتا چلا وہ سونے کے بھاؤ پہ بیچنا شروع کر دیا اس نے, تو یہاں یہ ظلم کا خطرہ ہوگا. پہلے تو لوگوں کو اسٹاک کرنے سے روکے گی گورنمنٹ کہ آٹے پر کسی ایک آدمی کا قبضہ نہیں ہے, کھلی اوپن مارکیٹ ہے, جس نے جس ریٹ پہ جانا ہے اٹھا لے. اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر دوسرے درجے میں ایک ریٹ متعین کرے, لیکن بہت محدود پیمانے پر ہے اس کی اجازت. اب تو ہر چیز میں حکومت کی جو ہے نا دخل اندازی ہے. آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے, بینک میں آپ نے کوئی 10-15 لاکھ روپے آپ نے ٹرانزیکشن کی, وہ پوچھیں گے کیا ہے یہ. تو عمران خان نے کیا کیا تھا, ٹیکس کے نظام کو اچھا بنانے کی کوشش کی نا, اس سے فیصل آباد کے تاجروں کا بیڑا غرق, نوالے چھن گئے, روڈ پہ آ گئے بےچارے. یہ اصل میں ہم سیکھ رہے ہیں گوروں سے, صحیح ہے نا, گوروں سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کوا چلا ہنس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا. تو ٹیکس کے نظام کو فیئر کرنے کی عمران خان نے کوشش کی کہ بڑا سسٹم بہترین, جیسے آسٹریلیا میں ایک آدمی اگر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے تنخواہ ہے تو 43% گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہ, صحیح ہے نا, اس سے پھر 43% سے گورنمنٹ غریبوں کو کھلا رہی ہے. حالانکہ یہ ظلم ہے, صحیح ہے نا, یہ کیا ہے, اسلام نے بھی غریبوں کا حق 2.5% رکھا ہے, وہ بھی تنخواہ پہ نہیں, سال میں صرف ایک مرتبہ. نہیں آ رہی بات, سال میں صرف ایک مرتبہ, اور وہ بھی ہر چیز پہ نہیں, چار چیزوں پہ جو بڑھتی ہیں. تجارتی مال بڑھتا ہے, سونا بڑھتا ہے, چاندی بڑھتی ہے اور کیش, اس کے علاوہ استعمال کی چیزوں پہ ایک روپیہ بھی نہیں رکھا. اور اسلام نے یہ خوشخبری دی کہ جو 2.5% کا نظام قائم کرے گا زمین سے غربت ختم. اور اب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صرف زکات پہ لوگ آ جائیں تو زمین سے غربت ختم ہو جائے. بینکوں میں 2.5% زکات کٹتی ہے, کھاتا کون ہے, غریب کھاتے ہیں, بولو نا کیا ہو گیا, غریبوں کے پاس تو جاتا ہی نہیں ہے, تبھی لوگ بینکوں پہ اعتماد نہیں. بینک پتہ نہیں, وہ تو گورنمنٹ لیتی ہے نا, گورنمنٹ پھر بانٹتی ہے. بانٹتی کا مطلب آپ کو پتا ہے, جب گورنمنٹ پیسے بانٹتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کھانے کو بانٹنا کہتے ہیں وہ لوگ. بھائی اس کو مائک کو صحیح کریں, کھانا جو ہے نا اس کو حکومت کی ٹرم میں بانٹنا کہا جاتا ہے غریبوں میں, ٹھیک. خیر کچھ نہ کچھ بٹتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن کھایا طبیعت سے جاتا ہے. تو خیر, تو یہ جو ٹیکس کا موجودہ نظام ہے, اب آپ گاڑی خرید رہے ہو 10 لاکھ کی, ٹیکس 10 لاکھ اس پہ جتنی قیمت ہے اتنا کیا دے رہے ہو, بیڑا غرق. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو ہمارے پاس روڈ نہیں ہے جہاں گاڑیاں چلا سکیں ہم. یار تم دیکھو, یا تو میں بے وقوف ہوں یا معذرت کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور بے وقوف ہے, اگر میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. دیکھو آپ گاڑی منگواؤ, 10 لاکھ کی گاڑی ہوگی, پڑے گی کتنے کی, کم سے کم 20 لاکھ کی. 10 لاکھ آپ کیا دے رہے ہو گورنمنٹ کو, ٹیکس. اور گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کے ٹیکس لے رہی ہے کہ ہم اگر گاڑیاں کو ایسے 10-10 لاکھ کی آنے دیں گے تو ہمارے پاس روڈ اتنے نہیں ہیں, گاڑیاں کیا ہو جائیں گی. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے بہت سے دلائل میں, اور بھی دلائل ہیں گورنمنٹ کے پاس حرام خوری کے, مگر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اتنے روڈ نہیں ہیں, اتنی فری فورڈ کی گاڑیاں دبئی کی طرح, دبئی تھوڑی ہے یہ کراچی ہے, یہ پاکستان ہے, کہ دبئی کی طرح فری فورڈ اور گاڑیاں ہوں ایسے تو پھنسیں گے. اللہ کے بندو, جب تم ایک گاڑی پہ 10 لاکھ پہ 20 لے رہے ہو تو 10 لاکھ سے روڈ بنا دو نا. ابے تم ایک گاڑی سے بنا سکتے ہو روڈ, اللہ کے بندو ایک گاڑی پہ تم اتنا ٹیکس لیتے ہو؟ نہیں آ رہی بات. تم تو فلائی اوور بناؤ, تم تو زمین کے اندر سرنگیں کھود لو, اتنا ٹیکس اتنا پیسہ کما رہے ہو تم صرف گاڑیوں سے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے روڈ پہ کوئی بندہ گھس رہا ہے, اس کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے, اس سے گھسا نہیں آ رہا, مجھ سے آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی گلی میں گاڑی لانا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چلتی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے دے دے تو روڈ میں کیا کر دوں گا, بنا دوں گا نہیں, 10 لاکھ میں سارے گٹر بھی اونچے کروا دوں گا میں اور ایک دم بہترین روڈ. تو ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی سمجھانے کے لیے. صحیح مثالیں تو آپ کو اکنامکس کے ماہرین دیں گے, جو آپ ہم سے یعنی جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ الو بناتے ہیں آپ کو, کیونکہ ان سب نے وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے, ان کے دماغ میں وہی ٹیکس 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 چل رہا ہوتا ہے, ان کا خیال ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی. خلافت عثمانیہ میں جو ٹیکس تھا نا زیرو تھا, پتا ہے آپ کو؟ جب خلافت عثمانیہ تھی تو ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا؟ زیرو. اور اس وقت یورپ اور برطانیہ سارے ٹیکس پہ چل رہے تھے, کیونکہ ظالم کو جب کھانا ہوتا ہے نا تو حلال طریقے سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس کے لیے کچھ دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے. جیسے عام بزنس میں نے بتایا نا کہ چیز خریدو مارکیٹ میں بیچو, اب وہ جو جوسر مشین تھی انہوں نے تمیز سے اگر حلال کمانا ہوتا جوسر مشین کو مارکیٹ میں لے جا کے رکھتے, لوگ دیکھتے یار یہ 500 میں اس سے اچھی مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کیوں لوں, تو آپ ریٹ کم کرتے. تو آپ نے اس کو 500 کے بجائے, قیمت 500 بھی نہیں تھی لیکن بیچ رہے ہیں 5000 میں, اور اس لیے کہ آگے 5 کو پہنا دو گے تو تمہیں پروفٹ مل جائے گا. تو آپ دو نمبر طریقے سے جب کماتے ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ ایک نمبر طریقے سے میری توند نہیں بھرے گی یا مجھے توند بھرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹیکس دینے سے میں روک نہیں رہا, کیونکہ ٹیکس دینا بند کر دیا تو حکمرانوں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, یہ پھر ملک کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یار اپنی توند بھرنے کے لیے پہلے تو ٹیکس آ رہا تھا, اب ٹیکس نہیں آ رہا تو اب کیا ہے؟ تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو کھانے کی عادت. ہم اور ہمارا عسکری نظام دفاعی نظام تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیکس نہ دیں, لیکن اس نظام کے خلاف آواز ضرور اٹھانا چاہیے کہ یہ غیروں کا گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور تبھی لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہوتا یہ. اور باہر والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی ظلم ہے ٹیکس لے کے, لیکن کم از کم وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ارے آسٹریلیا کی گورنمنٹ اگر آدھی تنخواہ ٹیکس میں, 43% آدھی ہو گئے نا تقریباً, 43% آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لیتی ہے تو کم از کم یہ نظر تو آتا ہے نا کہ ہم سے جبرن پیسے لے کے غریبوں کو زبردستی کھلا رہی ہے, نظر تو آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ بھی نظر, بارش شروع ہو گئی اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ اثر تک بیٹھے یہاں پہ. خیر میں آپ کو 5-10 منٹ میں نمٹا دوں گا انشاءاللہ. تو ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے, جو ہسپتالوں کا سسٹم جا کے دیکھ لو گورنمنٹ کے, جو ہمارے ٹیکس پہ چل رہے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے, پان کی پیکوں کی تھوکیں دیواروں پر, الٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کی پناہ بھائی. نہیں بیمار ہو تو آدمی بیمار ہو جائے جا کے. باہر ملکوں میں آپ دیکھو ان کے ہاسپٹل دیکھو. تو ٹیکس کا نظام تو پوری دنیا میں ظالمانہ ہے, لیکن کہیں ظلم ہوتا ہے مگر تھوڑی بہت اس کی تلافی کر دیتے ہیں وہ لوگ, ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی مفتی صاحب, ہمیں اللہ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے, ہم کیا کریں؟ دیکھو اگر مشکل کام ہوتا تو آپ نظر جھکانا چاہتے تو کوئی بیرونی طاقت آپ کے آپ کو یوں منہ کرتی دھڑام سے اوپر کرتی، اور آپ کہتے ہیں میں یوں منہ نیچے کر رہا ہوں مگر ہو نہیں رہا، میری کمر اڑکڑ گئی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ گردن جھکانا بھی مشکل اور نظر جھکانا بھی، بولو بھائی، مشکل. دیکھو جو نظر کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں نا، جتنا گندا ماحول ہو یا اچھا ماحول ہو، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ٹھرکی ہوگا 24 گھنٹے میں ایک عورت نظر آئے گی، اس کو بھی دیکھے گا، بلکہ زیادہ گھور کے دیکھے گا کہ صبح سے کوئی گاہک نہیں ملا. جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا، لاک ڈاؤن، ایک مجھے مچھلی والا نظر آیا، اپنی ٹوکری میں مچھلی لے کے سائیکل پہ گھوم رہا ہے. سب بند کر دیا گورنمنٹ نے. میں نے اس سے پوچھا، خیریت تم اکیلے کیسے گھوم رہے، پولیس والوں نے پکڑا نہیں؟ کہہ رہے پکڑا تھا. پولیس والے نے بولا، یار صبح سے ایک کسٹمر بھی نہیں آیا، 500 روپے دے دے، ناشتہ بھی نہیں کیا ہم نے، 500 روپے دے دے، ناشتہ بھی نہیں کیا اور نکل لیں یہاں سے. کہہ رہے میں نے 500 روپے دی، اب میں گلے محل آرام سے مچھلی بیچ رہا ہوں. تو ٹھرکی آدمی کو سارا دن میں ایک عورت نظر آئے گی، اس کو دیکھے گا، اور جو نظر جھکانے والے لوگ ہیں وہ سینکڑوں گزر جائیں ان کے سامنے سے، یہ ایک گزرے، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے نہ اس کو دیکھنا ہے نہ اس کو. کہہ رہے یار اللہ نے میرے لیے میری بیوی کو پیدا کیا، ختم. تو یہ کام مشکل جب ہوتا، جب آپ گردن جھکانا چاہتے اور ادھر گردن میں فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا، یہ اکڑ جاتی گردن، صحیح ہے نا؟ جیسے یوں کر رہے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں رہی. تو ایسا ہوتا ہے بھائی، جیسے ہی کوئی خاتون گزری، آپ کا دیکھنے کا دل چاہ رہا، آپ یوں کر لو، کوئی ٹینشن ہوئی. اور نظر جھکانا تو اور آسان، گردن میں تو پھر بھی ریڑھ کی ہڈی اور گردن کی ہڈی دائیں بائیں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک دم یوں کیا تو پتہ چلا چک آ گئی نا. پل کو جھپکنے میں، نظروں کو نیچے کرنے میں تو انرجی، میرا خیال ہے اتنی سی بھی انرجی خرچ نہیں ہوتی کہ جسے ڈاکٹر کوئی کہیں کہ آپ کی اتنی انرجی یوٹیلائز ہو گئی ہے، اب آپ 6 پراٹھے کھائیں بیٹھ کے، کہ آپ نے چونکہ پلکیں جب نیچے جھکائی ہیں تو اتنی زیادہ آپ کو طاقت لگانی پڑی ہے کہ اب جب تک 6-7 پراٹھے نہیں کھائیں گے، آپ کی جو انرجی سرو ہوئی ہے یا یوٹیلائز ہوئی ہے وہ اب ریکوری نہیں ہو سکتی. ایسا بھی نہیں ہے سارا دن بیٹھ کے پلک اوپر نیچے کرتے رہو، کوئی انرجی خرچ، کوئی توانائی خرچ ہی نہیں ہوتی. تو بات اصل میں یہ ہے، مسئلہ ہے ٹھرک کا. جو پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے، معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ کون سے اچھے کام ہیں کہ جن کے لیے میں مرزا غالب کی شائستہ اردو استعمال کروں؟ ہیں یہ جو بند نظری کا کام ہے، میں کہوں ایکچولی آپ جو ہیں وہ ایک آپ پیشنٹ ہیں. بھائی یہ بادل گرج رہے ہیں، بے فکر رہے ہیں، بارش تو خاندانی. میں آج ہی سوچ رہا تھا، میں نے بارش پہ بیان کیا، اس دن سے بارش مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے بارش سے فائدہ ہی ہوتا ہے، فائدہ ہی ہوتا ہے بارش. وہ یہ سب بحراد و بحمد ہی ہے نا قرآن میں، کہ بادل کی گرج اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو شان سے برستی ہے، اللہ کہتے ہیں ہٹو. صحیح ہے نا؟ تو ہم آپ نے تو یہاں بادل جو گرجتے ہوئے دیکھے ہیں، جو پہاڑی علاقوں میں جو گرجتے ہیں نا، وہ تو کراچی والے افورڈ نہیں کر سکتے، جو پہاڑی علاقوں میں اتنی آواز ہوتی ہے اس کی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا اصل مسئلہ کس کا ہے، ٹھرک کا. تو یہ ٹھرک پوری، اور یہ 4 شادیوں سے بھی نہیں جاتی یہ ٹھرک، یہ بتا دوں. کہیں آپ سمجھو 4 شادیاں کر لوں گا تو میں، جو ٹھرکی ہیں وہ سینکڑوں شادیاں بھی کر لیں ان کی ٹھڑک ختم نہیں ہوتی. 4 شادیوں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جو اللہ نے جوان آدمی میں قوت رکھی ہے، وہ قوت اس کو مجبور کرتی ہے بد نظری پر. تو وہ جب اس کی وہ صحیح جگہ استعمال ہو جاتی ہے اس کی قوت، تو پھر وہ دائیں بائیں جانے سے بچ جاتا ہے. جیسے بھوک ہے نا، بھوک لگ رہی ہے، روٹی کھا لو، ایک نارمل آدمی کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن ٹھڑکیوں کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ادھر سے بھی کھا لوں، وہاں سے بھی جا کے کھا لوں، پھر دھونے والے وہاں سے بھی لے گا جا کے، پھر آفس میں جائے گا وہاں بھی کیک چائے میں ڈبو کے کھائے گا، پھر تھوڑی دیر میں گٹکا کھائے گا، پھر تھوڑی دیر جو ہو رہا ہے، صبح سے جو نان اسٹاپ کھانا شروع کرتے ہیں رات تک کھاتے، پھر رات کو ہاضمے کی گولی کھائے گا صبح سے. تو یہ بھوک نہیں ہے، بھوک کا علاج ہے، اور یہ نیچرل ہے بھوک کا لگنا. کم سے کم 2 ٹائم انسان کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. تو ایسے ہی ایک شہوت کی بھوک ہوتی ہے جو ہر نارمل آدمی میں ہوتی ہے، اس کو بیوی چاہیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 ہو گئی، چلو اس کے بعد اس کا دل بھر جائے گا. لیکن جو ٹھڑک ہے نا، جیسے وہ چائے میں پاپے ڈبو کے کھاتا رہے گا، پھر تھوڑی دیر میں پھر اس کو پیسٹری چاہیے, پھر سموسہ چاہیے. ایک ہمارے جاننے والے, وہ بےچارے ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو, بچ گئے. ان کا یہی تھی کہ صبح سے کبھی کوئی نوالا چھوڑتے نہیں تھے, کہیں بھی دسترخوان پہ. وہ کہتے ہیں میں گیا, مجھے کچھ نظر آئے, تو میں نے کہا دو نوالے تو بنتے ہیں, تو دو دو نوالے ہوتے ہوتے وہ 40-50 نوالے بن جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اصل علاج ہے بد نظری کا, اس ٹھڑک کا علاج کرو. پہلا تو یہ سنت جو نبی نے بتایا, نکاح کرو. دوسرا طریقہ کیا ہے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو. ایک دفعہ بھی بد نظری کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اور وہ ہر آدمی کی آمدن کے لحاظ سے, غریب آدمی کے لیے 50 روپے بھی بہت ہیں, مالدار کے لیے 5,000 بھی کم ہیں. سمجھ رہے ہو. تو جب تک اپنے آپ کو سزا نہیں دو گے, جب تک انسان خود اپنی ٹھکائی نہیں کرتا, کوئی معاشرہ تھوڑی کرے گا اس کی ٹھکائی. تو کیوں انڈی کو دیکھ رہا تھا, ایک ابا ہوتے تو چلو ٹھکائی بھی لگا دیتے. ابا تو پتہ نہیں کس, خود ایسا نہ ہو کہ وہ کیا بچارے, وہ ہے نا. ایک خاتون نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا سائنس پڑھتا ہوں. اچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان, یہ میرا بچہ باتیں جیسی کر رہا ہے, جان کھڑکی سے نکلتی. بیٹا کھڑکی سے کیسے نکلتی ہے؟ کہہ رہی ہیں وہ جب آپ باہر جاتی ہیں نا, تو وہ انٹی آتی ہیں پڑوس والی, تو جیسے ہی جب آپ گھر میں آتی ہیں نا, تو ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. میری بیگم آ رہی ہے, جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے کے دماغ میں یہ ہو گیا کہ جان کہاں سے نکلتی ہے؟ کھڑکی سے نکلتی ہے. تو یا تو ابا تھپڑ لگائیں گے, اور ابا بھی اگر جان کو کھڑکی سے نکال رہے ہیں, وہ کہاں سے تھپڑ لگائیں گے؟ تو باپ کنٹرول کرے, بھائی کنٹرول کرے. آج کل کنٹرولنگ پاور ہی ختم ہو گئی. پھر 24 گھنٹے کون سر پہ مسلط رہے گا؟ پھر فیس بک اور یوٹیوب پہ تو بہت زیادہ بد نظری ہو رہی ہے. تو میرے بھائی, آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا علاج اب خود ہی کرنا پڑے گا, کوئی اور آپ کا علاج نہیں کرے گا. یا علم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت. اور اس زمانے میں نظر کی حفاظت کا ثواب بھی بہت ہے, کیونکہ نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کہہ گیا صرف میرے خوف سے کر رہا ہے. تو اس لیے جب پہلے تو کوشش کرو بچنے کی, چیلنج کرو کہ 40 دن تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا میں, اور پھر جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر کہ وہ اپنی سزا کے حساب سے نا, کہ جب ایک دفعہ بد نظری ہو تو وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ پیسے دینا ہی مصیبت بن جائے, اور اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ سارا دن بد نظری کر کر کے ریٹ, بھائی ریٹ ہیں, ایک دفعہ دیکھنے کا یہ ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو یہ ریٹ میں افورڈ, 100 دفعہ بھی دیکھ لوں تو افورڈ کر. اتنا کم ریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, دیکھنے کے ریٹ کیا ہو زیادہ ہو. تو اس طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی چھوٹنے کی. جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں نا, وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ, صحیح ہے نا, وہ نگرانی کرے گی. جہاں جہاں جا رہے ہو ساتھ لے کے جاؤ, وہ ایسی نگرانی کرے گی کہ آپ کے, وہ تو جہاں نظر کی حفاظت فرض نہیں بھی ہے وہاں بھی کروا دے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے ساتھ سنت موقع بھی پڑھنی چاہیے؟ نہیں, صرف فرض اور واجب پڑھیں. فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو کسی اور ٹائم سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب میں اپنی بیوی کو پردہ کراتا ہوں تو میری والدہ منع کرتی ہیں اور ناراض ہوتی ہیں, کیا کریں؟ والدہ کی نہ مانیں, ان کو ناراض ہونے دیں. اماں سے کہیں کہ اماں میں آپ کے بھی حقوق کیوں ادا کر رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے, اگر میں اللہ کا نہیں بنا تو پھر آپ کا بھی نہیں بنوں گا, تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے اللہ کا حکم ہے پردہ, تو مجھے بیوی کو پردہ کرانے دو. تو اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جو والدین اپنے بچوں کو دیندار نہیں بناتے نا, وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ پھر بچہ ماں کا بھی حق بعد میں ادا نہیں کرتا, وہ بھی کلچر کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے نا. تو کلچر تو تبدیل ہو رہا ہے بہت تیزی سے, تو بچے کو دیندار بنانے میں ماں باپ کا اپنا فائدہ ہے, وہ آپ کی بھی مانے گا. اب ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے کو اتنا مولوی بناؤ یا اتنا مسلمان بناؤ کہ بس یہ ہمارا فرما بردار بن جائے, اتنا نہیں بناؤ کہ پورا ہی نیک ہی بن جائے. تو بھائی اللہ کی مانے گا تو پھر وہ پوری باتوں میں مانے گا, نہیں مانے گا تو وہ کسی میں بھی نہیں مانے گا. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون نے بچہ بھیجا, کہ یہ شرارتی ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, اس کو تھوڑا بیانات کریں, وہ وہیں رہ گیا. تو وہ اتنا نیک بن گیا کہ وہ جون پور کا قاضی بن گیا. وہ اس سے مسالہ زیادہ لگ گیا, داڑھی بھی رکھ لی اس نے, ماں باپ کی خدمت تو بہت شروع کر دی اس نے, لیکن نمازیں بھی شروع کر دیں, داڑھی رکھ لی اس نے. تو اس کے والدین حضرت کے پاس آئے, ہم نے اس کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا, ملہ بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, یہ تو پورا ہی ملہ ہی بن گیا. تو حضرت نے فرمایا, بھائی جہاں اسلام میں یہ حکم ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانو, وہیں داڑھی رکھنا بھی اسلام میں حکم ہے, تو یا تو پورا بنے گا یا بالکل بھی نہیں بنے گا. صحیح ہے نا؟ پتہ نہیں کیا داڑھی سے نفرت ہو جاتی ہے والدین کو. مفتی صاحب, میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ شادی بیاہ کی تقریب میں مخلوط ماحول میں جانا جائز نہیں ہے. تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم مولوی کسی حال میں تو ہمیں جینے دو, مخلوط ماحول میں جانا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ والدین کی نہ مانے اس معاملے میں. یہ ساری جو انگریز تباہ ہوئے ہیں نا, یہ سب معاشرے کو کلچر کو فالو کر کر کے ہوئے ہیں. پہلے مخلوط ماحول آیا, پھر زنا بھی ہو گیا, پھر جناب وہ سارا سیٹ اپ ان کا برباد ہو گیا, کپڑے بھی اتر گئے ان عورتیں آدھے آدھے لباس. تو یہ بے حیائی تو پھیل رہی ہے. اب تو مائیں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہماری بیٹیاں پورے کپڑے پہنے, بہت گھوڑوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. باپ چاہتے ہیں میری بیٹی پراپر ڈریس پہنے, فل آستین ہو, مائیں چاہتی ہیں سلیو لیس ہو. بعض جگہ الٹا ہے کہ باپ چاہ رہے کہ سلیو لیس پہنے, ماڈرن بنانا چاہتا ہوں, ماں چاہتی ہے کہ پورے کپڑے پہنے. تو یہ بڑے پھڈے چل رہے ہیں آج کل گھروں میں. تو کپڑے پورے ہی پہنے گی, وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. مکس گیدرنگ جائز نہیں ہے, ماں باپ کی نہیں مانو اس معاملے میں, ان سے لڑو نہیں, بس بولو ایسا نہیں ہو سکتا, اٹ از ان پاسبل. انگلش میں بولو گے تو کہیں گے ہمارا بیٹا ماشاء اللہ ماڈرن ہے. امی کو بتا دو, موم, موم کہتے ہیں نا, موم, موم زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا. موم, اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس, آئی ول نیور گو ان دس میٹنگ, ان دس ویڈنگ. جب آپ اس طرح بولو گے نا, اما بولے گی اب تو کچھ بھی کر لے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو پڑھا لکھا آدمی بن گیا, بس انگلش میں بولا کر کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اصل میں آپ دیسی زبان استعمال کرو, یہ حرام ہے. وہ پتہ کیا بول رہا ہوگا, امی اسلام میں مخلوط دینی ماحول حرام ہے, جہنم میں جانا پڑے گا, گناہ کبیرہ ہے. اس طرح کی زبان جب آپ استعمال کر رہے ہو تو امی کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ تو پرانے زمانے کا آدمی ہے. انگلش میں بولو, اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام ٹو ڈو دس, آئی ول نیور گو ان دس ویڈنگ, اور اٹ از ویری ڈینجرس فار اور کلچر. صحیح ہے؟ یہ فی الحال اتنی آ رہی ہے مجھے, سوچ کے بتاؤں گا میں, ایسا نہ ہو میں خود ہی بگڑ جاؤں. مفتی صاحب, میں نے ناپاکی کی حالت میں جانور کو ذبح کیا تھا, قربانی تو ہو گئی, لیکن جانور ذبح کرنا بھی قربانی میں عبادت ہے, پاک ہو کے کرنا چاہیے, بہرحال قربانی ہو گئی ہے. اچھا بھائی, جلدی سے عالم کی تنخواہ پر روشنی ڈالیں, کتنی ہونی چاہیے؟ متولی مسجد کے خطیب کو کتنی تنخواہ اور کیسا گھر دے؟ کل ایک مولوی صاحب کا گھر گرا جس میں مولوی صاحب کے 5 بچے اور بیوی مر گئی. یہ اللہ مسجد کمیٹی والوں کو ہدایت دے, امام کو ایسی گندی حالت میں رکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ. میں کہتا ہوں جس اسٹینڈرڈ کی کا علاقہ ہے نا, اس علاقے میں آپ دیکھو درمیانے درجے کا گھر کس کا ہے, تو کم از کم اتنے لیول کا گھر امام صاحب کو بولو نا دینا چاہیے. دیکھو کمپنی اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے تنخواہیں دیتی ہے, کمپنی ملازمین کا اسٹینڈرڈ نہیں دیکھتی ہے. ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اسی عہدے پر ہوں گے تو تنخواہ زیادہ ہوگی, اور ایک چھوٹی کمپنی میں ہوں گے تو اسی. تو جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے امام کا گھر ہونا چاہیے, اور اسی میں دیکھ لو کہ متوسط درجے کی تنخواہ کتنی ہے لوگوں کی. بھائی اس علاقے میں, جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے میں بعض لوگوں کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہوگی, مالدار کہلاتے ہوں گے, بعض کی 1 لاکھ روپے ہوگی, بعض کی 50,000 روپے ہوگی. تو ریشو نکالو کہ یار نارمل لوگوں کی تنخواہ یہاں 50,000 1 لاکھ تو ہوتی ہیں, تو امام کی تنخواہ بھی کتنی ہونی چاہیے پھر؟ ارے کیا ہو گیا بولو نا, پھر اتنی ہونی چاہیے. جس علاقے میں مسجد ہے اسی کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے, متوسط طلب مشکل ہو رہا ہے, سمجھنے میں آ رہی ہے, درمیانے درجے کی تنخواہ, اس ورنہ تو آپ طے نہیں کر سکتے نا. تو گھر بھی ایسا ہونا چاہیے اور اس کی ایک تنخواہ بھی درمیانے درجے کی ہونی چاہیے. اور پھر امام کے سلیکشن میں بھی آپ بے شک دیر لگا دو, امام خاندانی رکھو, وہ موروثی چل رہا ہے صرف سیٹ اپ سارا, جس نے جہاں قبضہ کر کے مسجد بنا لی بس وہ کیا ہے, وہ اس کی ہے. اس میں میں جانتا ہوں ہر جگہ نہیں ہوتا ایسے, بعض لوگوں نے الیگل جگہوں پہ بھی قبضہ کیا ہے, غیر قانونی جگہوں پہ. تو امام کی سلیکشن کا طریقہ کہ محلے والے مسجد بنائیں اور بڑے بڑے مدرسوں میں رابطہ کریں کہ آپ ہمیں کوالیفائیڈ امام دیں, کیونکہ مدرسے والوں کو پتا ہوتا ہے علماء کا, عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. مدرسے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ ہمیں کوالیفائیڈ امام چاہیے جو عالم بھی ہو, یہ یہ صفات ہوں, تو مدرسے والے سلیکشن کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. عام آدمی سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو بےچارا فارغ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا علم دین کا, اس کو کیا پتا کہ یہ عالم ہے مفتی ہے یا فارغ ہے بالکل, یا روحانی بابا تو نہیں ہے. تو روحانی ٹوپی ڈرامے اس فیلڈ میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. پھر تو امام کی سلیکشن مدرسوں کے حوالے کی جائے, پھر ٹھیک ہے آپ کمیٹی بیٹھ کے خود بھی کہ مدرسوں نے چار چھ امام بھیج دیے تو اس میں آپ کو زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کو امام بنا لیں, بھائی یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے, یا یہ بولنے کا انداز اس کا اچھا ہے, یا یہ کہ یہ نیک زیادہ ہے, یا قرات اس کی اچھی ہے. تو پانچ چھ امام مدارس والے آپ کو دیں گے, ان میں سے آپ نے ایک کو محلے والوں نے سلیکٹ, کچھ محلے والوں کی رضا بھی ہونی چاہیے نا, اس طرح سے اماموں کا سلیکشن ہونا چاہیے. پھر اس کی تنخواہ خاندانی ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ اور ویسے بھی کمیٹی والے کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں اس کو تنخواہ, تنخواہ بڑھاتے ہوئے اتنا رو رہے ہوتے ہیں جیسے غربت سے مر جائیں گے یہ. تم تو ویسے ہی چندہ کر کے تنخواہ دے رہے ہو, تو ذرا کھلا ہاتھ رکھو, اچھا کھا لے گا, بچوں کو اچھا پڑھا لے گا. اماموں کی تنخواہیں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھا سکیں, اس قابل نہیں ہوتی. بس میرا خیال ہے بارش کے مزے بھی لینے چاہیے نا, بارش بڑی اسپیڈ سے ہو رہی ہے خاندانی. حقیقت ہے کہ میں یہ مسائل چھوڑ رہا ہوں, میرا بارش میں نہانے کا دل چاہ رہا ہے, صحیح بتا دوں میں جا رہا ہوں.